الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله أبواب البر کا بیان چل رہا ہے ليس البر أن تولوا پارے دو کے پو پارے کے بعد سے أبواب البر کا بیان چل رہا ہے بر ہر قسم کے خیر کو شامل ہے جس کا تعلق عقائد اور عمل کی ہر چیز کو شامل ہوگا اس میں اہم ابواب کا بھی بیان ہو رہا پہلی آیت کے اندر ایمانیات کا بیان ہوا انفاق کا بیان ہوا نماز کا قیام کا بیان ہوا صبر و ثبات کی بات ہوئی قصاص کے احکام بیان ہوئے بنیادی احکام بیان ہوئے پھر ضمنی احکام بھی ساتھ میں آتے گئے روزوں کا حکم آیا میراث کا حکم آیا حج کے احکام آ گئے گزشتہ آیتوں کے اندر جہاد سے متعلق حکم آیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے اندر جہاد بھی رکھا ہے اسی سے متعلق ایک واقعہ پیش آیا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہادی مہم پر ایک سریہ روانہ کیا ایک ٹکڑی فوجیوں کی جس میں حضور شامل نہ ہو اس کو سریہ بولتے جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم شامل ہو جائیں اس کو غزوہ بولتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سریہ بھیجا عبداللہ بن جہش اس کے امیر تھے ان لوگوں کو صرف ایک کام کے لیے بھیجا تھا کہ جا کے فلاں کام فلاں ٹارگیٹ ہے اس کو اچیو کرنا ہے اس کو حاصل کرنا ہے درمیان میں لیکن ہوا یہ کہ قریش کا ایک قافلہ کہیں سے تجارت کا سامان لے کے آ رہا تھا تو ان کی مد بھیڑ ہو گئی مسلمان قافلے کی لشکر کی کافروں کے تجارتی قافلے سے مد بھیڑ ہو گئی تو اس کے اندر ابن الحضرمی ایک شخص مارا گیا یہ واقعہ جس تاریخ کو پیش آیا تاریخ کے لحاظ کتابوں کے لحاظ سے جمادی الاخری کی یعنی رجب سے پہلے جو مہینہ پڑتا ہے اس کی 30 تاریخ صحابہ سمجھ رہے تھے لیکن وہ چاند نظر آنے کی وجہ سے رجب کی یکم ہو چکی تھی اور سب جانتے ہیں کہ اسلام نے جن 4 مہینوں کو ہمیشہ کے لیے احترام والا قرار دیا ہے جنگ و امن کے لحاظ سے گناہوں کے لحاظ سے کہ اس کے اندر جنگیں نہیں کرنا چاہیے جنگ کی ابتدا نہیں کرنا چاہیے وہ 4 مہینے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے وہ 4 ہیں ایک ثلاثن متوالیاتن ذیقعد ذی الحج محرم ایک ساتھ اور چوتھا مہینہ و رجب مضر رجب المرجب جس کو ہم بولتے ہیں تو یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں اس کے اندر کفار بھی اس کا احترام کرتے تھے کہ اگر جنگ ہو رہی ہوتی تھی تو روک دیتے تھے جنگیں کہ اب اشکر حرم کے بعد پھر لڑیں گے احترام وہ کرتے تھے چونکہ یہ ملت ابراہیمی سے یہ سلسلہ چل رہا تھا ابراہیمی مذہب سے جب صحابہ کرام کے ساتھ ان کی مد بھیڑ ہوئی اور ان کا ایک آدمی مارا گیا اور باقی لوگوں کو پکڑ کے مال سمیت پھر عبداللہ بن جہش حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ لے کر کے آ گئے تو کافروں کا کہا جاتا ہے کہ ایک وفد آیا اور اس نے کہا کہ تم لوگ خود کو مسلمان بتاتے ہو اور تمہاری یہ حالت ہے کہ تم اشہر حرم تک کا احترام نہیں کرتے اس کے اندر تم نے قتل و قتال کر دیا تو بننے کو مسلمان اور نیک بنتے ہو اور حرکتیں دیکھو تو تمہاری یہ ہے کہ اشہر حرم میں بھی خونریزی سے باز نہیں آتے یہ ان لوگوں کو صرف ایک مسلمانوں کے اور اسلام کے خلاف میں بات پھیلانے ان کو بدنام کرنے ان پر اعتراض کرنے کا موقع چاہیے تھا تو حق تعالیٰ نے فرمایا اس کا جواب دیا کہ اشہر حرم کی حرمت اپنی جگہ ہے اس کے اندر خونریزی کرنا بے شک گناہ کی بات ہے اس سے انکار نہیں ہے کہ اس میں جنگ کی پہل کرنا خود سے جنگ شروع کرنا یہ بری بات ہے قل قتال فیہ کبیر تو آ کر حضور سے پوچھا تھا کہ اشہر حرم میں قتال کا حکم کیا ہے اسلام کے بارے میں یہ وفد نے پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا قل قتال فیہ کبیر اس میں کرنا جہاد جنگ کی پہل کرنا بری بات ہے گناہ کی بات ہے لیکن صحابہ سے جو واقعہ ہوا وہ ایک غلط فہمی کی وجہ سے ہوا انہوں نے سمجھا کہ جمادی الاخری کی 30 تاریخ ہے چاند کے نظر آ جانے کا اور یکم ہو جانے کا ان کو علم نہیں تھا تو یہ غلط فہمی پہ مبنی واقعہ ہوا اس کی وجہ سے الزام نہ اسلام کی تعلیمات پہ آ سکتا نہ قرآن پہ آ سکتا نہ حضور پہ آ سکتا نہ خود صحابہ پہ کہ غلط فہمی ہے غلط یہ تو کسی کو بھی ہو سکتی ہے اس کی بنیاد پہ کلی حکم لگا دینا کہ مسلمان اشہر حرم کا احترام نہیں کرتے یہ ایک بے سند بات ہو جائیں گی بہت غیر معقول بات ہو جائے گی پھر حق تعالیٰ نے ان کو ایک یہ تحقیقی جواب دینے کے بعد الزامی جواب بھی ارشاد فرمایا کہ بھائی تم کس منہ سے یہ سوال کرتے ہو کہ اشہر حرم کے اندر قتال کا کیا حکم ہے تم اپنے جرم نہیں دیکھتے کہ تم کیا کیا کرتے رہے 15 سال تک فرمایا کہ صد عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے تم اتنے سالوں تک روکتے رہے اللہ کے نبی کو مسلمانوں کو کہ نہیں محمد کی بات نہیں سننا انہوں پڑھ رہے سو قرآن نہیں سننا انہوں جو جس مذہب پہ چلا رہے ہیں اس مذہب پہ چل کے بد دین اور بے دین نہیں بن جانا اپنے آبا و اجداد کا دین نہیں چھوڑنا یہ تم بولتے رہے سالہ سال تک. وَكُفْرُمْ بِهِ, خود بھی نہیں مانے اس بات کو, ایک خود نہیں مانے ایک الگ گناہ ہے, دوسروں کو روکتے رہے ایک الگ گناہ ہے. وَكُفْرُمْ بِهِ. وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ, مسجد حرام کے میں جانے سے تم لوگوں کو روکتے تھے, مسلمان آ کے اگر وہاں نماز پڑھتے تھے اللہ کو سجدہ کرتے تھے تو تم کو برا لگتا تھا, وہاں کے نمازوں میں قرآن تلاوت کرتے تھے تو تم کو برا لگتا تھا, تو وہاں مسلمانوں کے ساتھ مار پیٹ تم کرتے تھے, تو مسجد حرام میں آنے سے روکتے تھے جو آج تک کسی نے نہیں کیا تھا. وہ اخراج اہلہ منہ, اور وہاں سے لوگوں کو نکالتے تھے, ہجرت پہ مجبور کیے مسلمانوں کو ظلم کر کر کے. تو یہ ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے, اتنے سارے گناہوں کے مرتکب اور مجرم تم ہوتے ہوئے, اشہر حرم میں قتال کا حکم کس منہ سے پوچھتے ہو؟ والفتنۃ اکبر من القتل, مسلمانوں سے جو کام ہوا اس کی نوعیت غلط فہمی کی ہے, تم لوگ جو کام کرتے رہے اس کی نوعیت فتنے کی ہے. مسلمانوں کی غلط فہمی کا تعلق قتل کے ایک واقعے سے ہے جس کا نقصان صرف ایک فرد تک ہے, اور تم لوگ جو کارروائی کرتے رہے اس کا پوری دنیا سے ہے اور پورے قوم سے ہے. تو ایک فرد کا نقصان کو تم ملاتے ہو پوری ایک قوم کے نقصان کے ساتھ میں, اور اس کے ساتھ پھر اس بے شرمی سے تم اللہ اور اس کے رسول سے سوال بھی کرتے ہو. یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا. پھر مسلمانوں میں سے بعض سادہ دل, تھوڑے سے جو نرم مزاج یا باتوں میں آ جانے والے جو لوگ ہوتے ہیں, وہ منافقین اور غیر مسلموں کے ان باتوں میں آ گئے تھے. انہوں نے کہا تھا کہ واقعی مسلمانوں سے غلطی ہو گئی, اور وہ ان کا ساتھ اس لیے دے رہے تھے تاکہ وہ اپنی انصاف پسندی دکھا سکیں کہ واقعی بھی ہم غلطی کو غلطی مانتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم یہ سمجھتے ہو بات صاف ہو جائے گی ان کا ساتھ دے دینے سے, یہاں تم غلطی کا اعتراف کر لینے سے. غلطی ہوئی تو اعتراف بھی جمتا ہے, غلط فہمی ہوئی اس کا کیا کریں گے؟ باقی یہ کہ تم اگر غلط فہمی کو غلطی تسلیم کر کے ان کے ساتھ صلح صفائی چاہتے ہو تو یہ تو ہونے والا نہیں ہے. یہ صفائی کے واسطے, صفائی مانگنے, بات کو صاف کرنے, آگے معاملہ ٹھیک کرنے کے لیے تمہارے ساتھ یہ تھوڑا ہی کر رہے ہیں. یہ ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا, ان کا یہ سلسلہ تو اس وقت تک چلتا رہے گا جب تک تم دین سے پھر نہیں جاتے, جب تک تم بددین نہیں بن جاتے, جب تک تم قرآن اور اسلام کو چھوڑ نہیں دیتے یہ سلسلہ چلے گا. پھر حق تعالیٰ نے ارتداد کا انجام ارشاد فرمایا, اگر خدا نخواستہ کسی نے ایسا کر لیا کہ اسلام کو چھوڑ دیا ان کی خوشی کی خاطر یا اپنی کسی وجہ سے, تو جس وجہ سے بھی اسلام کو چھوڑے گا کفر کی طرف جائے گا, چاہے وہ اسلام کے علاوہ کوئی سا مذہب ہو, وہ اس دوسرے مذہب کی طرف جائے گا اسلام کو چھوڑ کر, تو وہ مرتد ہو جائے گا. اس کے بارے میں ارشاد ہوا کہ اس کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے. حبطت اعمالہم, اس حال میں اگر مرتا ہے تو سارے اعمال اس کے برباد ہو جائیں گے, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. مرتد, دین اسلام سے پھر جانے والا ایک کافر ہے, وہ بھی کافر ہے, کافر اصلی جو کبھی مسلمان نہیں ہوا. ایک وہ ہے جو کبھی مسلمان تھا پھر اس نے اپنا اسلام چھوڑ دیا, مذہب اسلام چھوڑ دیا, وہ بھی کافر ہے. تو دونوں کافر ہوئے, لیکن ایک کافر کافر اصلی ہوا, ایک مرتد ہوا. مرتد کی سزا قرآن و حدیث میں کافر سے کئی گنا زیادہ بتائی گئی. وہ سرکاری عدالت کا, سرکاری احکام کی توہین کا مرتکب اور مجرم ہے, وہ باغی ہے وہ, اس لیے اس کے ساتھ میں اس کی سزا بھی اس کے حساب سے رکھی گئی ہے. فرمایا وہ مرے گا تو وہ جیے گا, دونوں صورتوں میں اس کے ساتھ کوئی رعایت اور کوئی نرمی, کوئی سافٹ کارنر دل کے اندر نہیں رکھا جائے گا. دنیا میں جیسے ہی مرتد ہوا نکاح ٹوٹ جائے گا, اس کا کوئی اپنا مر گیا یا وہ مر گیا تو اس کے مسلمان وارثین کو اس کی میراث نہیں ملے گی, وہ اپنے مسلمان وارثوں کی میراث سے محروم ہو جائے گا. اگر مرتا ہے تو اس کو اس کی نماز جنازہ تک نہیں پڑھی جائے گی, اور مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہونے تک نہیں دیا جائے گا مرتد کو. اور ایسا نہیں ہے کہ چلو مرتد ہو گیا اس کی اپنی مرضی پہ اس کو رہنے دیا جائے گا جیسے اور کافر دنیا میں رہ رہے ہیں. اگر اسلامی حکومت ہوئی تو اس کو بولیں گے توبہ کرو, توبہ کرتا ہے تو ٹھیک ہے, نہیں تو اگر مرد ہے تو قتل کر دیا جائے گا, اگر عورت ہے تو عمر بھر کے لیے قید کر دی جائے گی. یہ مرتد کی سزا اسلام میں ارشاد, اور یہ دنیاوی سزا ہوئی. آخرت کے اندر پھر اس کے ساتھ جو معاملہ ہوگا وہ یہ کہ دنیا میں جو کچھ کیا تھا سارے اعمال بے اثر ہو جائیں گے, کسی چیز کا کوئی نیکی نہیں سمجھی جائے گی, چاہے 60 سال اس کی زندگی نیکیوں کے اندر گزرتی رہی ہو, ایک نیکی کا ثواب اس کو نہیں دیا جائے گا. کافروں میں بھی بدترین کافر کی وہ موت مرے گا, بدترین کافروں کا انجام اس کا انجام ہوگا, اور ہمیشہ کی جہنم کافروں کی الگ رہی. یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ, یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں حرمت والے مہینے کے بارے میں کہ اس کے اندر قتال کرنا, جنگ لڑنا کیسا ہے. قل قتال فیہ کبیر, آپ فرما دیجئے کہ ان مہینوں میں, حرمت والے مہینے جو چار ہیں, ان میں جنگ کرنا گناہ کی بات ہے. لیکن وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام, اللہ کے راستے سے روکنا اور مسجد حرام سے روکنا اور اللہ کی بات نہ ماننا, و اخراج اہلہ منہ, اور مسجد حرام سے وہاں کے رہنے والوں کو نکالنا اکبر عند اللہ، اللہ کے نزدیک اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ والفتنۃ اکبر من القتل، اور یہ کام فتنہ ہے، وہ کام غلط فہمی ہے، یہ فتنہ اللہ کے پاس قتل سے بھی بدرجہ بڑھ کر ہے۔ ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا، اور یہ کافر تم سے جنگ لڑتے رہیں گے جب تک کہ وہ تم کو تمہارے دین سے نہ پھیر دیں اگر ان کے بس میں ہو۔ ومن یرتد منکم عن دینہ، جو کوئی تم میں سے اپنے دین سے پھر جائے گا، فیمت وہو کافر، اور کفر کی حالت میں ہی اس کو موت آ جائے گی، فاولئک حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، تو یہی ہیں وہ لوگ جن کے اعمال دنیا میں بھی بیکار کر دیے جائیں گے اور آخرت میں بھی کل عدم، واولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، اور یہ لوگ جہنمی ہیں اور جہنم میں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ جب یہ آیتیں اتری تو صحابہ کو یہ خلش تھی کہ بھائی چلیے اللہ پاک نے ہم کو جو قصور ہوا، غلط فہمی ہوئی، اس پہ سزا یا گناہ کا حکم تو نہیں لگایا کہ تم کو اس کی سزا ملے گی، گناہ ملے گی، لیکن پتہ نہیں یہ جو کام ہم کر کے آئے اس کا ثواب ملے گا کہ نہیں، یہ ایک ان کو خلش تھی، ان کو ایک خیال تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت اتاری کہ تم نے اخلاص سے کیا جو کام بھی کیا، اور طریقہ بھی کوئی غلط نہیں تھا، تاریخ کے حوالے سے بس تم کو غلط فہمی ہو گئی تھی، تم نے 30 سمجھا وہ ایک نکل گئی، تو اب اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے، لہذا اجر میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی اس کی بنیاد پہ۔ ان الذین آمنوا والذین ہاجروا، جن لوگوں نے ایمان لا کر اللہ کے راستے میں ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، حضور نے بھیجا تھا جہاد پہ، تو اللہ کے راستے میں انہوں نے پھر جہادی مہم کی، اولئک یرجون رحمۃ اللہ، اور یہ لوگ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں، مہربان ہیں، وہ جو غلط فہمی ہوئی، غلطی ہو گئی، اس کو معاف کر دیا، اور مہربانی یہ کی کہ اس کا اجر تم کو مل کر رہے گا۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، آگے خمر اور میسر، شراب اور جوئے کے بارے میں کافروں کی طرف سے اور مسلمانوں کی طرف سے سوالات ہوتے رہے تھے، بالخصوص صحابہ کرام سے۔ جو چیزیں شریعت میں حرام کی گئی ہیں، چاہے شروع سے حرام کی گئی ہوں یا بعد میں چل کر حرام ہوئی ہوں، پہلے حلال تھی بعد میں حرام ہوئی ہوں، اس کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیشہ تمام زندگی محتاط رہے کہ کبھی ان حرام کے قریب نہیں گئے، لیکن ہر معاشرے میں ایک طبقہ ایسا ہوتا ہے جن کی طبیعت سلیمہ اس طرف جاتی نہیں ہے، چلتی نہیں ہے، اس کو برا سمجھتے ہیں اور خود بھی رکے رہتے ہیں اگرچہ اس کی حرمت کا حکم نہ بھی ہو۔ تو مکہ کے اندر بھی بہت سارے صحابہ میں جو برائیاں ہیں، تو بہت سارے لوگ بت پرستی سے باز رہنے والے تھے، زنا سے باز رہنے والے تھے، دوسرے اور گناہوں سے، جوؤں سے باز رہنے والے تھے، شراب سے دور رہنے والے تھے۔ مدینہ میں آئے تو وہاں پر بھی انصار میں سے بعض صحابہ اس مزاج کے اور اس طبیعت کے تھے کہ بعد میں چل کے جو چیزیں حرام ہوئی لیکن ابھی حلال تھیں، اس کی خرابیوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے ان کی طبیعت اس کی طرف چلتی ہی نہیں تھی، وہ اس میں اپنے آپ کو نہیں ملوث کرتے تھے۔ لیکن ظاہر ہے معاشرے کے اندر ایک عمومی رواج اس وقت کیا تھا کہ شراب خوب دھڑلے سے پی جاتی تھی، ان لوگوں کو ایسا نہیں تھا کہ ایک ٹائم تھا کہ سورج غروب ہو رہا ہے تو ساتھ میں پینے کا انتظام کیا جا رہا ہے، پینے پلانے کا نہیں، بلکہ ان سے صبر نہیں ہوتا تھا، 2 گھنٹے 3 گھنٹے کا صبر نہیں، کھانے کے ساتھ میں شراب چلتی تھی، یہ ان لوگوں کے شراب ان کی گھٹی میں پڑا ہوا تھا، شعر شاعری کے ساتھ ساتھ شراب، تو مسلسل پینا، پیتے رہنا اور اسی موڈ میں رہنا، یہ بہت کثرت سے اس کا استعمال ان کے پاس ہوتا تھا جاہلیت میں، اسلام سے پہلے، حرمت آنے سے پہلے۔ صحابہ بھی چونکہ حرمت آئی نہیں تھی تو پیتے تھے۔ جن صحابہ کے ذہن میں اس کی خرابیاں تھیں، بالخصوص حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، فاروق اعظم، کچھ دوسرے اور صحابہ، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے مدینے میں، آ کر کے کہا رسول اللہ کہ شراب کے بارے میں کوئی اگر ہمیں واضح رہنمائی مل جاتی اور یہ حرام ہو جاتی، کیونکہ اس میں اتنے نقصان ہیں، تو بڑا فائدہ ہو جاتا۔ تو پھر اس وقت یہ آیت اتری ہے، شراب کا کیا حکم ہے، لوگ پوچھتے ہیں، یسألونک عن الخمر والمیسر، چونکہ اس وقت ان کی گھٹی میں، ان کے رگو ریشے کے اندر وہ چیز سرایت کی ہوئی تھی، اور ایک عادت، خطرناک عادت کی طرح، لت کی طرح وہ ان کے پینے کا مزاج تھا، تو ان کو فوری چھڑوانا مشکل تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے شراب کی حرمت کو 3 اسٹیج میں اتارا ہے۔ سب سے پہلے یہ آیت اتری ہے، اس آیت میں فرمایا گیا کہ یہ جو شراب اور جوا ہے، اس کے اندر کچھ فائدے بھی ہیں لیکن اس کے نقصانات بھی بہت ہیں۔ مشورہ دیا کہ فائدہ تو ہے لیکن اب اس میں نقصان زیادہ ہے، تو عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے کہ زیادہ نقصان کو کیوں گوارا کرنا ہے، مشورہ دیا گیا۔ اب جب یہ حکم آیا تو جو لوگ پینے کے عادی تھے اس میں سے کچھ صرف اس مشورے کو مانتے ہوئے رک گئے شراب سے، لیکن اکثر طبقہ وہ تھا کہ بولے کہ اس میں صرف مشورہ ہے نا، حکم تو نہیں آیا، گنجائش تو ہے، لہٰذا پیتے رہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے دعوت کی صحابہ کی، اس کے اندر چونکہ حرام نہیں ہوئی تھی تو شراب تھی، اور سارے صحابہ نے خوب جم کے پی. نماز کا وقت آیا تو نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، ایک صاحب امامت کرے اور قل یا ایھا الکافرون پڑھے. قل یا ایھا الکافرون میں جہاں جہاں لا آیا وہ لا اڑا دیے نشے میں، لا اعبد ما تعبدون کو لا کے بغیر، ولا انتم عابدون ما اعبد لا کے بغیر، ایسے ہی سارا جہاں جہاں لا ہے وہاں پر انہوں نے لا کو اڑا دیا، تو مطلب کچھ سے کچھ ہو گیا. سمجھنے والے سمجھ سکتے ہیں. تو وہ جو مطلب بالکل بگڑ گیا کہ توحید والی بات شرک کی طرف چلی گئی. تو اب حق تعالیٰ کا دوسرا حکم آیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، جب تک تم نشے میں ہیں نماز کے قریب نہیں جانا. یہ بات اس طرح فرمائی گئی، مطلب جب جب نماز کا وقت ہوتا اتنی دیر پہلے شراب نہیں پینا کہ نشہ باقی رہے اور نماز کا وقت ہو جائے، یہ مطلب ہوا اس کا. تو پھر صحابہ اکرام نے دیکھا، اب یہ جب حکم آیا کہ بھئی نماز سے روکنے والی چیز ہو گئی ہے، تو پھر تھوڑے سے اور صحابہ کی ایک بڑی تعداد رک گئی، لیکن کچھ صحابہ پھر بھی پیتے رہے کہ چلو کھلا کھلا حرام نہیں ہوا نا، نماز کے اوقات نماز کے علاوہ تو پینے کی اجازت ہے. اگر غور کیا جائے تو دو وقت کی گنجائش نکل گئی، ایک عشاء کے بعد سے فجر تک پی سکتے، دوسرے یعنی رات میں پینے کی عشاء کے بعد پینے کی گنجائش نکل گئی، اور دوسرے جو ہے فجر کے بعد میں استعمال کی گنجائش نکل گئی، کیونکہ فجر کے بعد سے ظہر کا وقفہ کافی ہے، عشاء کے بعد سے فجر کا وقفہ کافی ہے، باقی ظہر کے بعد سے پھر عشاء تک گویا کہ نہیں پی سکتے، تو ٹائم لمٹ کر دیا گیا اس کے اندر. اس دوران یہ ہوا، ایک عتبان بن مالک رضی اللہ عنہ نے دعوت کی، اور انہوں نے بھی وہی چونکہ حرام نہیں ہوئی تھی تو پھر شراب رکھی، انہوں نے بھی صحابہ پیے اور پھر ترنگ میں آ گئے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، وہ ایک ان لوگوں کے پاس ایک مزاج تھا کہ محفلیں جب جمتی تھیں تو اپنے آبا و اجداد کے کارنامے فخر کے ساتھ بیان کرتے تھے، اور دوسرے جو قبائل اور قومیں ہوتی تھیں ان کی خرابیوں کو اشعار میں ذکر کرتے تھے، ہجو کرتے تھے. تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے اپنی تعریف اور اپنے فخریہ کا سائد بیان کیے اور انصار مدینہ کی ہجو کر دی. نشے میں نا تو ہو گیا وہ، تو اب سننے والوں میں انصار تھے. ایک نوجوان کو جو غصہ آیا تو اونٹ کی جو ہڈی رہتی شانے کی وہ پھینک کے حضرت سعد کو مار، وہ ان کا سر زخمی ہو گیا. وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت لے کر کے آئے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعا فرمائی، اللہم بین لنا فی الخمر بیانا شافیا، کہ اللہ ہمارے لیے شراب کا واضح حکم بیان فرما دیجئے. اب تک تو صرف مشورہ آیا نماز کے وقت مت پیو، یہ آیا، یا شراب کی چیز کو ایک پاکیزہ چیز کے مقابلے میں کہ دوسری چیز رزق حسن ہے، دوسرے پارے 14 کے اندر سورہ نحل میں دوسرے دودھ وغیرہ کو رزق حسن فرمایا گیا اور شراب کو ایک اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، چونکہ اس وقت تک حرام نہیں ہوئی تھی تو اس طرح ذکر کیا گیا. پھر جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کے بعد دعا کی تو حق تعالیٰ نے سورہ مائدہ کی وہ آیت اتاری، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، یہ ناپاک ہے، گندگی ہے، شیطان کا کام ہے یہ، فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، پوری طرح اس کو اپنے آپ سے اور اپنے آپ کو اس سے بچاؤ. انما الخمر والمیسر والانصاب، اس کے پھر آگے نقصانات بیان ہوئے کہ اس کے ذریعے سے اللہ کے ذکر سے غفلت ہوتی ہے، اس کے ذریعے سے آپس میں عداوتیں پیدا ہوتی ہیں، یہ ارشاد ہوئے. یہ چار اسٹیج میں جا کے شراب حرام ہوئی. شراب کے حرام کرنے میں یہ جو تدریج ہے، گریجولی کرنا جس کو بولتے ہیں، جو تدریج ہے، اس تدریج کو اور ساتھ ساتھ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وعیدوں کو اور اس کی برائیوں کو، دینی دنیاوی خرابیوں کو بیان فرماتے رہے تاکہ ان کا مزاج اور ذہن بن جائے، اور آخرت کو اور اللہ کے حکم کو، اللہ کے حکم کی عظمت کو سب کے ذہن نشیں کرنے کی کوشش کی جاتی رہی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شراب ام الخبائث ہے، سارے گندگیوں کی جڑ ہے، یہ کر لینے کے بعد باقی کوئی سے بھی گندگی اس شرابی سے ہو سکتی ہے، ام المفاسد ہے. اور فرمایا کہ شراب پینے والے پر، شراب سے جڑے ہوئے 10 افراد پر اللہ کی لعنت ہے، اس کے شراب انگور کے نچوڑ شراب نیت سے نچوڑنے والے پر، اس کے پینے والے پر، اس کے پلانے والے پر، اس کے لاد کر لے جانے والے پر، جس کے لیے لاد کے لے جا رہا اس پر، اور پھر جو دوسرے کو پلا رہا یعنی ڈال ڈال کے پلا رہا وہ پلانے والا اس کے اوپر، اور جو اس کی آمدنی کر رہا اس کے اوپر، ان سارے لوگوں پر حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لعنت کے مستحق ہیں، اللہ کی رحمت سے یہ لوگ دور ہیں. اس میں کسی طرح انوالو ہونے کو گناہ بتایا گیا، اس کے دنیاوی نقصانات کو بتایا گیا، پھر اسٹیج بائی اسٹیج چڑھتے کرتے ان کو حرمت کی طرف لایا گیا. مقصد کیا تھا کہ ایک چیز جس کی لت پڑ چکی ہے آہستہ آہستہ پوری طرح ان کی زندگی سے پھر ایک دم نکالا جائے. پھر چنانچہ جب آخر میں شراب کی حرمت اور اس کے ناپاک ہونے کی بات ارشاد ہوئی تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے اس کا عملی ثبوت دیا، اور اسلام کا معجزہ دیکھیے کہ جو شراب وہ جس کے بغیر وہ رہ نہیں سکتے تھے، گھنٹے تک صبر نہیں کر سکتے تھے، وہ ایک دم انہوں نے اپنی زندگی سے بالکل نکال کے پھینک دی. شرابیں جو وہ پی رہے تھے وہ بھی انہوں نے جو گھروں کے اندر تھی بہا دی، حتیٰ کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اس وقت شراب پلا رہا تھا ایک محفل کے اندر اپنے سوتیلے باپ اور ان کے دوستوں کو, اللہ کے رسول کے منادی نے ندا لگائی کہ شراب حرام ہو گئی ہے, تو جو لوگ اپنے جام کو شراب کے پیالے کو اپنے منہوں تک لے گئے تھے, لبوں تک لے گئے تھے, انہوں نے وہیں پہ لٹھا دیا, اس کو زمین پر گرا دیا, اور جو مٹکے تھے جس کے اندر شراب گھروں میں رکھی ہوئی تھی وہ ساری باہر زمین پہ بہا دی, اور جو برتن تھے وہ سارے توڑ دیے کہ وہ شراب کو یاد دلائیں گے. یہ تو ہوا جو گھروں کے اندر رکھی ہوئی تھی, بازار کے اندر جو تجارتی مقصد سے لائی گئی تھی وہ بازار میں رکھی ہوئی تھی, حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکم تھا کہ فلاں جگہ جمع کر دی جائے, سارے صحابہ نے تجارت کے لیے جو شراب جمع تھی اس کو جہاں حکم تھا وہاں پر لے جا کر کے ذخیرہ کر دیا. ایک صحابی ملک شام کو گئے ہوئے تھے قیمتی شراب لینے کے واسطے اور اچھی شراب لینے کے لیے, اور صرف شراب لینے کے لیے وہ واپس آئے. مدینے میں جیسے ہی پہنچے اور کافی بڑی رقم ان کی اس کے اندر لگی تھی, ان کو پتا چلا کہ بھائی حرام ہو گئی شراب. وہ ایک جگہ جہاں کو پتہ چلی وہاں قریبی ایک پہاڑی کے دامن میں اپنا سارا مال جو تھا وہ اسٹاک کیا, جمع کیا, چھوڑ دیا اور حضور کی خدمت میں حاضر ہو گیا کہ رسول اللہ ایسا ایسا ہے, میں گیا تھا, جب واپس آیا تو مال میرے پاس موجود ہے, سامان میرے پاس موجود ہے, لیکن اس کی حرمت کا حکم آیا, میں کیا کروں, اور میں اس کو وہیں رہنے دو, اس کو سارا بہانا پڑے گا. بغیر کسی چون چرا کے سارے صحابہ نے اس کو جمع کر دیا. سب سے پہلے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم جا کر کے ان کے مشکیزوں کو کاٹتے تھے اور شراب بہاتے تھے, پھر باقی سارے صحابہ نے بھی ساری شراب بہا دی. اتنی شراب بہی کہ اس کے بعد تک کئی دنوں تک جب بارش ہوتی تھی تو زمین کے گیلا ہونے کے بعد شراب کا رنگ اور شراب کی بو زمین سے اٹھتی تھی. سوچنے والی بات یہ ہے کہ شراب کی حرمت کے بعد پھر شراب پینے کا واقعہ پیش نہیں آیا, گھر میں اس کے رکھنے کا واقعہ پیش نہیں آیا, گھر میں اس کے برتن رکھنے کا واقعہ پیش نہیں آیا. یہ ساری تدریجی اعتبار سے جو کام ہوا, ذہن سازی ہوئی, تربیت ہوئی, اللہ کے حکم اور فکر آخرت کو زندہ کیا گیا, تو یہ نتیجہ نکلا ہے. یہ اس لیے عرض کیا جا رہا کہ یہاں پر اس ملک کے اندر آج سے چند دہائیوں پہلے کوشش کی گئی تھی حکومت کی طرف سے کہ شراب کو بین کیا جائے گا. ان لوگوں نے بھی اپنی طرف سے پوری کوشش کی, ان کے جو ذرائع ابلاغ ہوتے ہیں جس کے ذریعے سے اخبارات ہو گئے, رسائل ہو گئے, میڈیا ہو گیا, اس میڈیا کے ذریعے سے وہ لوگوں تک اپنا سارا پیسہ خرچ کر کے, صلاحیتیں خرچ کر کے, وقت خرچ کر کے اور آرڈر صرف کر کے ان لوگوں نے کوشش کی تھی شراب کے روکنے کی, کہ اس کے جو نقصانات ہیں اس نقصانات کو دیکھتے ہوئے تو آگے پتہ نہیں کیا ہوگا ہمارے ملک کا, لہٰذا روکنا ضروری ہے. لیکن اس کے بعد خود یہاں کے سیاست دانوں نے جو رپورٹیں دی تھی وہ یہ کہ ممانعت کے زمانے میں جتنی شراب پی گئی ہے اس سے پہلے نہیں پی جاتی تھی, ریکارڈ توڑ شراب پی گئی تھی اس زمانے میں. پھر حکومت کو مجبور ہونا پڑا اپنا قانون منسوخ کرنے کے لیے, لہٰذا آج وہ باقی نہیں ہے. حتیٰ کہ اب دوسری رخ پہ گاڑی جا رہی ہے کہ شراب ہی نہیں, دوسری اور چیزیں, نشے کی دوسری اور چیزیں بھی ان کو لائسنس دیا جا رہا, ان کو ان کی اجازت دی جا رہی ہے. یہاں کے یعنی یہ جو دنیاوی لوگوں کی, دنیا داروں کی جو سیاست ہے اور اسلامی سیاست ہے, اس کا بنیادی فرق سمجھنے کے لیے یہ ہے کہ اسلامی سیاست میں فکر آخرت اور خوف خدا یہ بنیاد ہوتی ہے, یہ بیس ہوتا ہے, اور اس بیس پہ پھر ذہن سازی کی جاتی ہے, تربیت کی جاتی ہے, حکم بعد میں آتا ہے, ذہن سازی کا مرحلہ زیادہ گزارا جاتا ہے. مکہ کے اندر 13 سال تک یہی کام تو ہوتا رہا, احکام بعد میں آئے سارے, مدینہ کے اندر زیادہ تر احکام آئے, 13 سال تک جو کام ہوتا رہا وہ ذہن سازی کا, اخلاقی تربیت کا ہوتا رہا, اور یہاں پہ صرف وہ کام ہوئے بغیر کام کرنے کی کوشش کی گئی تھی تو پھر فیل ہو گیا. اب سارا کا سارا نظام, پیسہ پورا برباد, وقت برباد, قانون کی بے حرمتی, قانون کی بے عزتی, کہ ایک چیز کو پاس کر کے پھر اس کو کینسل کرنا پڑ گیا, یہ ساری چیزیں. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا کہ قرآن خمر کے فائدے تھوڑے ہیں نقصانات زیادہ ہیں, جوئے کے فائدے تھوڑے ہیں نقصانات زیادہ ہیں. اس پہ تھوڑا سا, اس کو تھوڑا ذہن میں ہونا چاہیے, شراب کے حوالے سے بھی اور ان میسر کے حوالے سے, جوئے کے حوالے سے بھی. خمر, ہر نشہ آور چیز کو خمر تو نہیں بولیں گے, جس میں نشہ پایا جاتا ہے ہر قسم کا الکوہل وہ شراب نہیں کہلائے گا, لیکن جس سے نشہ پیدا ہو سکتا ہے وہ چیز حرام سمجھی جائے گی. یہ اس لیے بات عرض کی جا رہی ہے کہ ہر قسم کا جوا میسر کہلائے گا, ہر قسم کا جوا, قرآن میں جو لفظ آیا میسر اس کو میسر بولیں گے, لیکن ہر قسم کے نشہ آور کو خمر نہیں بولیں گے. یہ فرق ہے. اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ بہت فرق پڑتا ہے. جو خمر ہے, انگور کا کچی جو شراب ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں, جس میں پھر نشہ آہستہ آہستہ پیدا ہو جاتا ہے, اس کا حکم الگ ہے. وہ بالکل پیشاب کی طرح ناپاک ہوتا ہے, کپڑے پہ لگ جائے تو اس کو دھونا پڑتا ہے. دوسرے الکوہلز کا یہ حکم نہیں رہتا. اس کا ایک قطرہ بھی کوئی پی لیے تو 80 کوڑے مارے جاتے اس کو. جو خمر ہے نا, انگور کے کچے شیرے کی شراب, اس کا ایک قطرہ بھی کوئی پی لیا تو اس کو 80 کوڑے مارے جاتے ہیں اسلامی سزا کے لحاظ سے. اور کئی سارے احکام ہیں. اس کی حرمت کا کوئی انکار نہیں کر سکتا, کوئی تاویل کرا تو اس کو قابل قبول نہیں ہو, اس کی حرمت کی تاویل ہی کفر کافر بنا دیتی ہے آدمی کو, وہ جو خمر ہے اس کی بات. لیکن باقی الکحل جو ہے اس کے اندر اس قدر تفصیل نہیں رہتی, اس قدر احکام کے اندر شدت نہیں رہتی, کیونکہ یہ قطعیت ہے, وہ ظنیت ہے. تو ایک اصولی بحث ہے, وہ ایک بہت علمی اور گہری بحث ہے, وہ اس بنیاد پہ یہ فرق پڑتا ہے. بہرحال بات یہاں سے یہ عرض کی جا رہی تھی کہ حرام ہونے کے لحاظ سے ہر نشاور چیز کو فقہا اور علماء نے حرام بتایا ہے, لیکن ہر نشاور چیز کو شراب یا خمر نہیں بولیں گے, نمبر ایک. باقی اللہ نے فرمایا کہ اس میں لوگوں کے لیے فائدہ بھی ہے, اور لوگ اسی وجہ سے اس کو پھر استعمال کرتے ہیں. تو اس میں جو لذت لوگ محسوس کرتے ہیں, جو فرحت لوگ محسوس کرتے ہیں کہ سارے غم اور رنج کو تھوڑی دیر کے لیے, سو کے اٹھنے تک کے لیے, نشہ اترنے تک کے لیے وہ بھلا دیتی ہے, اس وجہ سے لوگ پیتے ہیں. تھوڑی سی طاقت آدمی کے اندر آدمی فیل کرتا ہے پینے والا, تو پھر کہتا ہے کہ میں اس سے طاقتور ہوں لہٰذا شراب پینا چاہیے. تھوڑا سا رنگ نکھر جاتا ہے آدمی کو, لگتا ہے کہ بھائی اب تھوڑا خون جو ہے جو جس میں ہیجان پیدا ہوتا ہے نا, بلڈ پریشر پہ فرق پڑتا ہے اسی وجہ سے. ہمارے ڈاکٹر صاحب بھی موجود ہیں, تمام ڈاکٹروں کا اتنا اتفاق ہے شراب کے بارے میں کہ یہ جزو بدن نہیں بنتا, غذا کی طرح بدن کا حصہ نہیں بنتا, خون کا حصہ نہیں بنتا. پھر کیا کرتی شراب؟ صرف اور صرف بدن کے اندر خون کے ہیجان کو, پریشر کو بڑھانے کا کام کرتی ہے. اب اس کی وجہ سے وہ جو ہیجان پیدا ہو گیا اس کو طاقت سمجھ لیے, اس کی وجہ سے تھوڑا گلو آ گیا تو اس کو رنگت کا نکھار سمجھ لیے, اور اس کی وجہ سے تھوڑا سا غم بھولے گیا تھوڑی دیر کے لیے, تو سمجھ لیے کہ اس سے لذت بھی مل رہی ہے, اس سے قوت بھی مل رہی ہے, اس سے ظاہری اور باطنی فائدے بھی ہو. اس سے جو نقصانات ہیں جسمانی اعتبار سے, 40 سال کا آدمی پیتا, اگر شراب پینے کا عادی ہے تو 40 سال کے اندر وہ 60 سال کا لگنے لگتا ہے. اس کا گردہ, وہ اس کا جگر, وہ اس کا معدہ, یہ سارا نظام اس کا معطل ہو کے رہ جاتا ہے. آہستہ آہستہ دق کے اور سل کے بیماریوں کی طرف بندہ جاتا ہے, اور بہت سارے لوگوں کی اموات اس کی وجہ سے ہوتی ہے. جرمن ڈاکٹر کی ایک رپورٹ تھی, اس نے کہا تھا کہ اگر شراب کے پہ بینڈ لگا دیا جائے کسی جگہ, تو اس جگہ کے آدھے جیل خانے اور آدھے شفا خانے, آدھے ہاسپٹل بند ہونے کی ذمہ داری گارنٹی میں لیتا ہوں. ایک جرمن ڈاکٹر کی یہ رپورٹ تھی. مالی اعتبار سے ایک اور ڈاکٹر نے یہ کہا تھا کہ ایک شہر میں, ملک نہیں, ایک سٹی میں شراب کے اوپر جتنا پیسہ بہایا جاتا ہے, خرچ ہوتا ہے, اس پیسے کے ذریعے سے, اتنی آمدنی کے ذریعے سے ایک ملک کا سالانہ بجٹ تیار ہو سکتا ہے. چھوٹے سے ملک کا سالانہ بجٹ تیار ہو سکتا ہے. عقل کے اعتبار سے آدمی جو ہے پینے کے بعد میں ایسی صورتحال ہو جاتی ہے کہ کام بالکل نہیں کرتی, اور کام تو کیا کرنا ہے, الٹی حرکات کرواتی ہیں کہ بچہ اس کے اوپر ہنسنے لگ جاتا ہے, دوسروں کو اپنے اوپر ہنسنے کا موقع دیا جاتا ہے. پھر اخلاقی جو چیزیں اس کی زد میں آتی ہیں, ہر قسم کے گناہ, چوری ہو گئی, ڈکیتی ہو گئی, زنا ہو گیا, گالی گلوچ ہو گئی, دشمنی ہو گئی, یہ ساری اس کے ذریعے. دینی نقصان اس کے ذریعے سے جو شراب میں ہوگا, وہ آپ دیکھیں گے کہ تھوڑا سا ان کے پاس نشے میں لوگ دین کی باتیں شروع کر دیتے ہیں, تو اس وجہ سے شرابیوں کے پاس اگر آپ حضرات میں سے کسی کو اندازہ ہو, تھوڑا سا وہ اس موقع سے تھوڑا اللہ رسول کی بات کرتے ہیں, تھوڑا ٹوپی والے, داڑھی والے, کرتے پیجامے والے دکھ جائیں تو وہ احترام سے پیش آتے ہیں ان کے ساتھ میں. یہ دین نقصان نہیں ہے, میں نہیں آتا ہے, کیونکہ وہ چیز ان کو نماز سے غافل رکھ رہی, ان کو ناپاک بنا رہی ہے اس حالت میں, ان کو قرآن سے غافل رکھ رہی ہے, دوسرے اور احکام کی ان کو پرواہ نہیں ہے. تو عقل وہ پلٹ گئی ہے, دین برباد ہو گیا, اخلاق اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے, مال وہ اپنی جگہ, معاشی اور سماجی جو نقصان ہے جو مالی اعتبار سے ہو رہا وہ اپنی جگہ, دشمنیاں اس کے ذریعے سے پنپ رہی ہیں. یہ ساری چیزیں ہوتے ہوئے حق تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کے نقصان زیادہ ہیں اور اس کا فائدہ کم. ایسا ہی میسر کا قصہ ہے, میسر یعنی جوے کی جو بھی ماڈرن شکل ہوگی وہ سارا میسر میں آئے گی. اب جو گزشتہ میں جتنی شکلیں رہی ہیں ماضی میں وہ بھی, جو اس وقت ہیں ابھی وہ بھی, اور آئندہ جتنی قیامت تک وجود میں آئیں گی وہ ساری کی ساری میسر. میسر بولتے ہیں مخاطرہ, جس میں خطرہ ہو کس چیز کا, کہ یا تو سارا جیت جاؤ یا سارا ہار جاؤ. جو معاملہ اس قسم کا ہوتا ہو وہ معاملہ اسلام کی نظر میں جوئے کا معاملہ کہلاتا ہے. آج کل جو صورتیں رائج ہیں ان صورتوں میں ظاہری اعتبار سے لوگوں کو نقصان کم نظر آتا ہے کہ ایک روپیہ ہی تو ڈالنا ہے, ایک ڈالر تو ڈالنا ہے, اس میں کیا نقصان ہے. لیکن وہ ایک ڈالر کتنے کروڑ, کتنے لاکھ لوگ ڈال رہے ہیں اس کا کوئی حساب نہیں کر رہا. لاٹری لگنے کے واسطے مجھے کتنے خرچ کرنا ہے, $5 اگر میں لگ گیا تو میرے ملینئر بننے کے چانسز ہے. تو $5 آپ اکیلے تھوڑا ہی ڈال رہے, پوری قوم کا جو نقصان ہو رہا اس کا حساب کون رکھے گا. تو حق تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میسر کے اندر بھی فائدہ بظاہر کم, فائدہ تھوڑا سا ہے, نقصان اس کا سب سے زیادہ ہے, بہت زیادہ ہے. فائدہ یہی ہوا کہ ایک خلاش اور ایک انتہائی نادار آدمی ایک دم سرمایہ دار اور مالدار بن جا رہا, راتوں رات ملیئر بن جا رہا, ایک لمحے کے اندر کافی مالدار وہ ہو جا رہا, اس کی کایا پلٹ جا رہی, اس کی دنیا بدل جا رہی. उसकी ज़िंदगी सेट हो जा रही है उसके अपने हिसाब से, लेकिन वो जो जुए के ज़रिए से कमा रहा उन्हें, फिर वो जुए में चले जाता अगले साल में, अगले साल का भी वेट करने की ज़रूरत नहीं रहती। उसके जो नुकसान हैं वो नुकसान उससे बड़े हैं। सबसे पहले जुए वाला हरीस हो जाता, जुए वाला कुव्वत अमल कमज़ोर हो जाती। जब उसको लगा कि भाई मिनटों के अंदर ऐसी दुनिया कमाई जा सकती है तो वो क्यों मेहनत करके कमाना चाहेगा। फिर सबसे बुरी बात जो इंसानी अखलाक के इंतहाई ख़िलाफ़ है कि उसके मिजाज में से हमदर्दी ख़त्म हो जाती है। जुए की बुनियाद दूसरे के नुकसान पे है, किसी का फ़ायदा दूसरे के नुकसान के बगैर जुए में हो ही नहीं सकता। अगर उसका नुकसान हुआ तभी आपको फ़ायदा हुआ। अब ये कैसी बात है कि किसी के नुकसान से आप खुश हैं और उसको अपना फ़ायदा समझ रहे हैं। ये इंसानी हमदर्दी और इंसानी हमीयत और इंसानी अखलाक के बिल्कुल अगेंस्ट और अपोज़िट चीज़ है ये। तो ये अखलाकी नुकसान इस कदर है। फिर उसके बाद अब कोई आदमी मालदार है, जुए की वजह से मालदार हुआ और उसकी उस हैसियत की वजह से लोगों ने उसके साथ मामला शुरू कर दिया कि बड़ा मालदार है भाई, उसको बैंक लोन की ज़रूरत पड़ी तो उसको लोन दे दिया, उसके साथ बड़े बड़े एग्रीमेंट कर लिए। आ जनाब हैं जुए के आदि, कल को जाके वो खल्लाश हो गए, तो जो एग्रीमेंट्स हुए वो नुकसान किसका हुआ, इस बंदे का हुआ या उनका हुआ? तो वो कौम का नुकसान हो रहा। तो समाजी नुकसान इसके अंदर हैं, माशी नुकसान इसके अंदर हैं, उसके अपने ज़ात के नुकसान इसके अंदर हैं, उसके ख़ानदान वालों के नुकसान इसके अंदर हैं। और फिर दीनी एतबार से देखें, दीनी एतबार से फिर ये भी है, जैसे जो शराब जो है आदमी को दीन से गाफिल करता है, खुदा की याद से गाफिल करता है, ऐसे जुआ जुबे वाला भी खुदा की याद से गाफिल होता है। यसुद्दक मान जिक्रिल्ला खसूसियत के साथ जिक्र किया गया। अब हमारी नज़रों में दीन से गाफिल होना, खुदा की याद से गाफिल होना कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। हाँ, गाफिल हो गए तो क्या है वाला हिसाब है, इसलिए उसको अहमियत नहीं दी जाती। लेकिन वो कितनी बड़ी बात है, इतनी बड़ी बात है कि अल्लाह की याद नहीं होना आदमी के मुर्दा होने के बराबर है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो जिक्र करने वाला बंदा है वो ज़िंदा है, जो जिक्र नहीं करने वाला बंदा है वो मुर्दा है। सहाबा को हिम्मत दिलाने के लिए जंग में सहाबा एक दूसरे को कहते थे कि अगर इनकी तादाद लाखों में है और हम सिर्फ चंद हज़ार हैं तो क्या हो गया, हमारा मुकाबला तो मुर्दों से है, लाशें चाहे जितनी लाखों में हो जाए उससे क्या फ़र्क पड़ता है। इस यकीन के साथ में सहाबा चलते थे। तो वो जिक्र नहीं है, ईमान नहीं है, हक की इताअत नहीं है, उस बुनियाद पर उनको मुर्दा अल्लाह के रसूल ने कहा तो वो उस बुनियाद पर उनसे जंग करने के लिए हिम्मत बांध लेते थे। यसअलूनक अनिल खमरि वल मैसिर, ये लोग आपसे खमर के बारे में, शाब के, वल मैसिर और जुए के बारे में पूछते हैं। कुल, आप बताइए, फ़ी हिमा इस्मुन कबीरुन, उन दोनों में बड़ा गुनाह है, व मुनाफ़िउ लिन्नास, लोगों के लिए कुछ फ़ायदे भी हैं, व इस्मुहुमा अकबरु मिन नफ़िहिमा, और उनका नुकसान या उनका गुनाह उनके फ़ायदे से बढ़कर है। इससे दो उसूल निकले हैं। एक उसूल यही कि भाई अगर कोई चीज़ किसी चीज़ में फ़ायदा है तो वो कैसे हराम हो सकती है ये नहीं सोच सकते। एक चीज़ फ़ायदा होते हुए भी हराम हो सकती है, बल्कि आप गौर से देखें तो जो जो चीज़ें हराम हैं उसमें कुछ ना कुछ फ़ायदा है, चाहे वो अखलाकी लाइन की हो चाहे वो माशी लाइन की हो, उसके अंदर फ़ायदा है। अखलाकी लाइन की और माशी लाइन की सारी चीज़ों के अंदर देखेंगे, अगर कुछ फ़ायदा नहीं है तो फिर उम्मत की उम्मत, तबके का तबका, पूरा का पूरा जत्था, वो कैसे उसके पीछे जा सकती है, चोरी के पीछे, डकैती के पीछे, जिना के पीछे, बदकारी के पीछे, दूसरे और चीज़ों के, शराब के पीछे, जुए के पीछे। कुछ तो है फ़ायदा जब भी लोग जा रहे हैं, तो किसी चीज़ में फ़ायदा है इसलिए वो हलाल होगी, वो हराम नहीं हो सकती नहीं सोचा जाएगा। इसकी बहुत बड़ी मिसाल जहर है। जहर के अंदर कई चीज़ों में वो कारामद है, लेकिन उसके बावजूद जहर हराम है, उसका आम इस्तेमाल जायज़ नहीं है, ख़ास इस्तेमाल की गुंजाइश और इजाज़त है। एक उसूल ये निकला। दूसरा उसूल यहाँ से ये निकाला गया कि दफ़ मज़र्रत मुकद्दम है जल्ब मनफात पर। दफ़ मज़र्रत, अपने आप को नुकसान से बचाना, ये पहले, ये स्टेप पहला होगा, अपने आप को फ़ायदा पहुंचाने से बढ़कर। यूं समझ लीजिए, एक बंदा नेकी पे नेकी कर किए जा रहा है लेकिन गुनाहों से भी नहीं बच रहा। एक बंदा वो है लेकिन जो नवाफिल में तो नहीं पड़ा हुआ है लेकिन गुनाहों से बचने का खूब अहतमाम है। तो ये फरमाया जा रहा, गुनाह से बचना अहम है नेकियाँ ज़्यादा करने के मुकाबले में। वो यसअलूनक मादा युन्फिकून, साहबा ये भी पूछते हैं आपसे कि क्या खर्च करें। कुलिल अफ़्वा, आप बता दीजिए कि जो भी ज़रूरत से ज़ायद है खर्च करें। कदालिक युबय्यिनुल्लाहु लकुमुल आयाति लअल्लकुम ततफक्करून फिद दुनिया वल आखिरा, ऐसे ही अल्लाह पाक तुम्हारे सामने आयतों को खोल खोल कर वजाहत के साथ बयान फरमाते रहते हैं ताकि तुम इसी के ज़रिए, यानी इस माल के ज़रिए से जितना कुछ मिला है उसमें ही दुनिया के बारे में भी गौर व फिक्र, दुनिया के बारे में भी गौर व फिक्र कर लो और आखिरत के बारे में भी गौर व फिक्र कर लो। इससे पहले भी ये सवाल आया था, वयसअलूनक माज़ा युन्फिकून, वहाँ पर बताया गया था कि किस पे खर्च करना है, वालदैन पे, रिश्तेदारों पे, यतामा पे, मिस्किन वगैरह पे। यहाँ पे सेम सवाल दोहराया गया, तो अब बताया जा रहा क्या खर्च करना है। تو جو ضرورت سے زائد ہے خرچ کریں. مکی زندگی کے اندر احکام جو آتے تھے وہ تحدیدات کے ساتھ نہیں آتے تھے. جیسے انفاق کا حکم ہے, اللہ کے راستے میں مال لگانے کا حکم ہے, تو زکوٰۃ کی تفصیلات بعد میں آئی, لیکن اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا حکم پہلے آ گیا. تو اس وقت میں پھر جو کیا خرچ کرنا, کتنا خرچ کرنا, تو جو زائد ہے سارا خرچ کرو. یہ اس وقت کی اس نوعیت کی آیتیں ہیں, اور یہ اعلیٰ درجہ ہوتا ہے. ادنا درجہ وہی ہوگا کہ جو صاحب نصاب ہے وہ بندہ اپنے زکوٰۃ کے مال کو اپنے مال میں سے نکالے, زکوٰۃ کے مقدار کو جو اس کے ذمے ضروریات اپنے ضرورت مندوں کی, اپنے خاندان کی یا باہر کے لوگوں کی پڑتی ہیں, ان ضروریات کا وہ لحاظ کرے, اپنے گھر بار کا جو خرچہ پڑتا ہے وہ خود اٹھائے, وہ اس کے اندر آتا ہے. اس سے زائد جو بھی بچ جائے گا پھر اس کے خرچ کرنے کی گنجائش اس میں نکلتی ہے. بعض علماء نے اس کی تفسیر یوں کی ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنا سارا مال اللہ کے راستے میں دینا چاہتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے, اس میں یہ ارشاد ہوا. ایسے بھی صحابہ گزرے ہیں, ایسے بھی لوگ ہر زمانے میں ہوتے ہیں کہ آخر زمانہ میں وہ سارا دے کے چلے جاتے ہیں. تو قل العفو, قرآن کہتا ہے کہ ہاں اس کی اجازت ہے, لیکن بعض صورتیں اس کی اجازت سے مستثنا ہیں. اگر کوئی بندہ سارا کا سارا دے کے پھر پریشان ہونے والا ہے, اس کے پاس نہیں بچے گا تو پھر خود پریشان ہونے والا ہے, تو اس کے لیے اجازت نہیں ہے کہ سارا نہ دے. اگر اس کے دینے کی وجہ سے اس کے بیوی بچوں کو نقصان پہنچنے والا ہے, اس کے لیے اجازت نہیں ہوگی. اس کے جو ڈیپینڈنٹ رہتے ہیں ان کو نقصان پہنچنے والا ہے, یعنی ان کے انتظام کی کوئی تدبیر نہیں ہے, ان کا انتظام نہیں ہے, تو پھر ایسے بندے کے واسطے پورا مال خرچ کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو بعض علماء کے لحاظ سے یہ ویسألونک کا ماذا ينفقون ان لوگوں کے حق میں ارشاد ہوا جو سارا کا سارا مال اللہ کے راستے میں دے دینا چاہتے ہیں. اس کی اجازت تو ہے لیکن شرائط کے ساتھ میں, کنڈیشنز کے ساتھ میں. حق تعالیٰ جو احکام سورہ بقرہ کے اندر, پورے قرآن کے اندر, حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے ذریعے سے حدیث کے اندر ہم تک پہنچے ہیں, ان کی حقانیت کا خیال اور عقیدہ اور فکر ہمارے ذہنوں میں جما دے, ان کے حق ہونے کا اور ان قابل اطاعت واجب الاتباع ہونے کا مزاج ہمارا حق تعالیٰ بنا دے, اور جس چیز کو اللہ نے حلال بتایا اس کے اندر ہمارے لیے ہر اعتبار سے نفع ہونے کا, جس چیز کو اللہ کے رسول نے حرام بتایا اس کے ہمارے لیے اور سب کے لیے اس میں نقصان ہونے کا یقین ہم سب کو نصیب فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.